الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزاد سورۃ الانعام زیر مطالعہ ہے 14ویں رکوع کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کی کچھ آیات ابھی باقی ہیں آیت نمبر 118 سے ہم آغاز کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مکی دور میں اس کے بالکل آخری جو حصہ ہے مکی دور کا اس میں کفار مکہ کی طرف سے جو اعتراضات ہیں دین حق کے حوالے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا عرب کی سرزمین پر جو رد ہے کفار مکہ کا اس کا جواب دیا گیا ان کے اعتراضات کے جوابات ہیں جو دلائل کے ساتھ دیے جا رہے ہیں ان کے باطل عقائد پر جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے ان کے عقائد کی اصلاح کے حوالے سے بڑے مدلل انداز میں مختلف دلائل ہیں کہ جو کہ پیش کیے جا رہے ہیں اس مقام پر کہ جو کہ آج ہم جس آیت سے آغاز کر رہے ہیں اس میں ایک اور ان کا جو یعنی ایک بدخیالی تھی اور ایک عقیدے کی خرابی تھی یا ٹیڑھ تھا وہ یہ ماننے کو تو تیار تھے کہ اس کائنات کا جو مالک ہے وہ اللہ یعنی خالق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے یعنی جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی یہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں لَيَقُولُونَ اللہ تو وہ کہہ دیتے کہ یقیناً یہ اللہ نے بنایا یعنی یہ تو تسلیم کرنے کو تیار تھے کہ یہ آسمان و زمین اور یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے لیکن وہ یہ تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھے کہ اس کا جو اختیار مطلق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ اب ہم زمین میں بس رہے ہیں اور ساری چیزیں ہی ہیں کہ جو کہ ہمارے زیر فرمان ہیں تو پھر لہٰذا ہمیں ہی اختیار کل ہے کہ جو ملنا چاہیے ہم جو چاہیں فیصلے کریں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لہٰذا یہ وہ نظریہ ہے کہ جو کہ ایک بہت بڑی بغاوت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اصولی بات سے بھی ایک انحراف ہے یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ جب خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس کو وہ تسلیم کر رہے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اختیار کل کو ماننے کو تیار نہیں حالانکہ جو بھی خالق ہوتا ہے ہر شے کا وہی قادر مطلق بھی ہوتا ہے اختیار کل اسی کے پاس ہوتا ہے لہٰذا جب ایک بات مانی ہے تو دوسری بات بھی مانو لیکن یہ ہے کہ انسان کو جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت تھوڑا سا دیا ہے اور اسی میں اس کی جانچ ہے اسی کا اس میں میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اس عارضی اختیار کو اس کل اختیار کے تابع کر دے زیر فرمان کر دے لیکن یہ ہے کہ انسان یہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ بس میرا جسم ہے میری مرضی چلے گی میرا اختیار ہے کہ جو کہ چلے گا کسی اور کا اختیار نہیں چلے گا اور پھر یہ وہ گمراہی ہے کہ جو آہستہ آہستہ ایک فرض سے پروان چڑھتے چڑھتے اور پھر یہ ہے کہ پوری قوم اور پھر پورا ایک نظریہ ہے کہ جو کہ بنتا ہے اجتماعی حیثیتوں میں اور یہ ہے کہ پھر انسانی تاریخ میں یہ دیکھا گیا کہ پہلے ایک شخص ہے کہ جو کہ مطلق العنان وہ بادشاہت کا جو تصور، لہذا وہ قائم ہوا، ایک شخص ہے کہ جو کہ بس وہ مطلق العنان بن کے بیٹھا اور وہ جو فیصلے کرتا تھا بس وہی مانا جاتا تھا، اسی کا اختیار چلتا تھا، اسی کی لاٹھی جو ہے وہ چلتی تھی، اس کے حکم کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا تھا۔ تو یہ جو ایک گن تھا اللہ سے بغاوت پر مبنی کہ اللہ کو اختیار مطلق نہیں ماننا بلکہ اپنا اختیار چلانا، وہ زبان جاہلیت میں وہ ایک شخص کے اوپر تھا، لیکن جیسے جیسے انسان نے نظریاتی سطح پر اور مادی سطح پر ترقی کی تو شیطان نے جو ہے وہ مزید اس گند کو جو ہے وہ اور نئی شکل میں جو ہے وہ سامنے لے کر آیا، انسان کے اندر ڈالا۔ جس طرح سے وہ اقبال کا شعر بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے خوش شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خوش ناس و خود نگر۔ تو اب یہ خوش شاہی کو جمہوری لباس کا لبادہ پہنایا گیا اور وہ جو ایک گند جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر تھا، اب وہ افراد پہ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا اور عوام کی اکثریت، یہ تصور آیا کہ جو وہ فیصلہ کرے وہ مانا جائے، پاپولر سوورینٹی کا تصور۔ یہ مادہ پدر آزاد جمہوریت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو اکثریت جو چاہے فیصلہ کرے، جس چاہے کو، جس شے کو حلال کرے وہ حلال ہوگی، جس شے کو حرام کرے وہ حرام ہوگی، یہ اللہ کے حرام یا حلال کرنے پر اکتفا نہیں کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بس اس گمراہی سے، اس گند سے ہمیں نکالے۔ یعنی بحیثیت مسلمان اس وقت پورے گلوب پر دنیا میں 57-58 اسلامی ممالک ہیں، تو وہ اسی نظریے کے جو ہے وہ حامل، کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے سود وہ حرام نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ کی اکثریت اسے حلال کیے ہوئے تو وہ حلال ہے۔ اب چاہے کسی ملک میں جو ہے وہ عدالتیں، اعلی عدالتیں بھی جو ہے وہ اس کو حرام قرار دے دیں اور فیصلے کئی دفعہ جو ہے وہ سنا دیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ سارے کام ہیں کہ جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ نظریہ ہے، بنیادی ٹیڑھ ہے، کہ وہ پہلی اینٹ ہے عمارت کی کہ جو کہ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی جاتی ہے، اور پھر اس طرح کی یہ خباستیں ہیں کہ جو کہ جنم لیتی ہیں، اور بحیثیت مجموعی انسان اپنے آپ کو اختیار مطلق وہ سمجھتا ہے، یا اکثریت کو اختیار ہے کہ جو کہ دے دیا جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہی پس منظر میں آئے ہیں کہ جو کہ آ رہی ہیں، اور اس میں اختیار مطلق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ اور پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ شیاطین وہ القاء کرتے تھے، اللہ کے بندوں میں کچھ خیالات ہیں کہ جو کہ وہ ڈالتے تھے، ابلیس تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہی ہے، شیطان لگا ہوا ہے۔ تو قریش مکہ کو بھی جو ہے یہ شیطان مختلف باتیں ہیں کہ جو کہ وہ پٹی پڑھاتا تھا، اور شیطان کی زمین میں جو نمائندے ہیں وہ کون ہیں، وہ یہود ہیں، اور یہود کا بھی طرز عمل یہ تھا کہ کیونکہ آخری دور مکی دور، ان کی ملاقاتیں مشرکین مکہ سے اہل یہود کی وہ شروع ہو گئی تھی، لہذا اہل یہود جو ہیں وہ کچھ باتیں پٹیاں پڑھاتے تھے کہ بھئی یہ پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، امتحان لینے کے لیے ذرا یہ پوچھو ان سے، یہ پوچھو، لہذا مختلف باتیں ہیں کہ جو کہ یعنی جس کا نہ کوئی سر نہ پیر وہ پوچھا کرتے تھے۔ تو شیاطین نے بھی، اور پھر یہ یہود کے یعنی شیطان کے جو اصل چیلے ہیں دنیا میں یہود، انہوں نے یہ کان میں ڈالا قریش کے کہ بھئی ذرا یہ مسلمانوں سے پوچھو تو صحیح کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جانور ہے کہ جس کو اللہ نے مارا، یعنی طبعی موت وہ مرا۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر وہ لسٹ آتی ہے نا حرام کی، کہ بے شک اللہ نے تم پر کیا حرام کیا، المیتہ، مردار، یعنی جو مر گیا طبعی موت مر گیا، لہذا یہ ہے کہ اب وہ تم کھا نہیں سکتے، مسلمانوں کو یہ ہدایات ہیں۔ لہذا قریش مکہ کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو پوچھا گیا اور نو مسلموں کو جو ہے ذرا متزلزل کیا گیا کہ بھئی یہ کیا تم بات کرتے ہو کہ جو اللہ نے مارا، یعنی جو طبعی موت مر گیا اللہ نے مارا نا، اللہ کے حکم سے مرا، تو وہ تو تم کھا نہیں سکتے، اور جو تم اپنے ہاتھ سے مارتے ہو ذبح کر کے وہ تم کھا لیتے ہو، تو یہ کیا عجیب بات ہو گئی، یعنی جو اللہ مارے وہ حرام اور جو تم خود مارو ذبح کر کے وہ تم حلال اپنے لیے کرتے ہو، تو یہ کیا عجیب بات ہے۔ تو بعض ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بعض مسلمان آئے, ساتھی آئے اللہ کے رسول کے پاس, ان کو بھی کچھ شبہ ہے کہ جو کہ لاحق ہوا, تو اس پر پھر یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہوئیں کہ جس میں تکرار کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اصولی بات ہے کہ جو کہ خاص طور پر ذبیحہ کے حوالے سے وہ فرمائی ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تم کھاؤ. اور پھر یہ ہے کہ ذرا جھنجھوڑنے کے انداز میں فرمایا گیا کہ کیا ہو گیا کہ تمہیں کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تم کھاتے نہیں. اور مزید آگے جا کے تیسری بار یہ فرمایا جائے گا, ہم پڑھ لیں گے, کہ نہ کھاؤ ان چیزوں پر یا ان جانوروں پر کہ جن پر اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے وہ نہ لیا گیا, اس ذبیحہ کو تم نے نہیں کھانا, وہ حرام ہے تم پر. لہذا ایک اصولی بات طے کر دی گئی کہ جو حرمت اور حلت کا اختیار کل ہے وہ کس کے پاس ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے. لہذا جب تم نے اس کو خالق مانا ہے تو اختیار مطلق بھی تم اس کا مانو. ایک تمہارے پاس اختیار ہے وہ تو بہت عارضی ہے, بہت تھوڑا ہے, اور اس میں بھی وہ دیا بھی اللہ نے تمہیں اختیار تاکہ اس دنیا میں تمہیں امتحان سے گزارے کہ تم اس عارضی اختیار کو اس اختیار مطلق یا کل اختیار کے تابع کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, کہ جو اللہ سبحانہ ہوتا ہے. تو جب یعنی وہی اللہ ہے کہ جو کہ تمہیں حکم دے رہا ہے جن چیزوں کا کہ یہ حلال کر دی ہیں, تو اسے تمہیں حلال جاننا ہے. جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اسے حرام جاننا ہے. اب اپنی عقل کو اوپر نہیں کرنا, بلکہ اوپر کیا رہے گا, وہ اللہ کا حکم رہے گا. یہ وہ اصولی بات ہے کہ جو کہ فرمائی گئی, اور اس اصولی بات کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے جو وہ خباثتیں آگے بڑھتی ہیں جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ فرض سے لے کر پھر اجتماعیت تک پھر یہ بغاوت ہے کہ جو کہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس اصولی بات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کہ بھئی بس ہمارا اختیار ہے جو چاہے ہم کریں, وہ پھر معاشرے میں آپ دیکھیں گے عیسائیت میں بھی یہ بات آئی, مسلمانوں میں بھی یہ بات آئی, پٹی پڑائی شیطان نے اور شیطان کے چیلوں نے کہ بھئی یہ مذہب کا معاملہ تو پرائیویٹ ہے, یہ تو ایک انسان کا ذاتی مسئلہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اور یہ بس محدود ہے انفرادی زندگی تک. عقائد میں تم ایک خدا کو مانو, دو خداؤں کو مانو, سو خداؤں کو مانو, کسی کو نہ مانو, کوئی مسئلہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ اسی طرح عبادات میں کوئی چاہے تو چرچ میں جا کے عبادت کرے, کوئی مسجد میں کر لے, کوئی سینیگوگ میں جا کے کر لے, کوئی مندر میں کر لے, خوشی کے موقع پر جو چاہے کرو, غمی کے موقع پر جیسے چاہے غمی مناؤ. لہذا اس میں تو بس یعنی جو بھی ہدایات ہیں جس کے پاس بھی ہیں ڈیوائن گائیڈ لائنز وہ عمل کر لیں, لیکن یہ ہے کہ اجتماعی معاملے میں اختیار ہمارا چلے گا, پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ہمارا ہوگا, اکنامک سسٹم جو ہے وہ ہمارا ہوگا, سوشل سسٹم ہمارا ہوگا, اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں. تو لہذا یہ مذہب کا معاملہ تو بس پرائیویٹ ہے, ذاتی زندگی تک رکھو, اللہ کو بس یاد کرو سینیگوگ میں, چرچز میں, مندر میں, مساجد میں, لیکن یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں پھر ہمارا اختیار ہے کہ جو کہ چلے گا. یہ ہے سب سے بڑی بغاوت, میوٹنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسانیت اللہ کی زمین. اللہ تعالیٰ اس بغاوت سے ہمیں محفوظ فرمائے. اب ذرا اس تمہید کے بعد یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ سنیے ترجمہ مختصر تشریح بھی, فرمایا جا رہا ہے کہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, پس کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام ہے کہ جو کہ ذکر کیا گیا یا لیا گیا. وہ سارے چیزیں ہیں کہ جو کہ جانور خاص طور پر جو ذبیح ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ حلال ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ جو ایک یعنی حلال جانور کو اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال کر دیتا ہے, یعنی دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ حلال جانور ہے اور یہ شرط ہے, حلال اور طیب یہ دو شرط ہیں کہ جس کی وجہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم کھاؤ, لیکن دو شرائط کے ساتھ, حلال ہو اور طیب. سور ہے یہ بھی جانور ہے, اللہ کی تخلیق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہمارے اوپر, حرام کیا, ہم اس کو نہیں کھا سکتے. چاہے اس کا ذبیحہ ذبح کر کے اللہ کا نام بھی لے کے کوئی کھانا چاہے نہیں کھا سکتا, حرام ہے وہ تو فی نفس ہی حرام ہے. لیکن ایک جانور ہے کہ جو فی نفس ہی حلال ہے, یعنی بکری ہے, گائے ہے, دیگر. لہذا اب دو چیزیں اس پر ہیں کہ ایک تو اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت, اور اسے باقاعدہ ذبح کیا جائے, اس کا خون بہایا جائے. یہ خون بہانا اور اللہ کا نام لینا ایک حلال جانور پر تو وہ پھر پاک ہو جاتا ہے, اسے ہم کھا سکتے ہیں وہ ذبیحہ, یہ دو شرائط کے ساتھ, یعنی اللہ کا نام لیا گیا, اور یہ بات تو یہاں تکرار کے ساتھ آ رہی. اور شریعت میں پھر یہ ہے کہ وہ ذبیحہ یعنی خون بہایا گیا ہو. کیونکہ آج سائنس بھی یہ اس بات کو واضح کر رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا کہ یہ جو جس جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا اس کا خون نہیں بہتا اور وہ خون اندر رہ جاتا تو یہ کہ پورا گوشت ہے کہ جو کہ خراب ہو جاتا ہے. وہ خون ہے کہ جو کہ پھر ذبح کیے جانے کی وجہ سے وہ پھر بہ جاتا ہے اور اندر جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور وہ انسانی جسم کے لیے بھی مفید رہتا ہے. لیکن اگر خون اندر رہ جائے جس طرح سے جھٹکا کا جو ذبیحہ ہے جھٹکے سے جو بھی اس میں خون اندر رہ جاتا ہے پورا گوشت ہے کہ جو کہ خراب ہو جاتا ہے انسانی یعنی جسم کے لیے بھی وہ مضر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں وہ بڑی حکمتوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے بہت بنیادی بات ہے. یعنی آج جو ریشنلزم کا دور ہے اقلیت پرستی اس میں کیا ہے عقل کو اوپر کیا جا رہا ہے شریعت کو نیچے کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہماری عقل میں آئے گا ہم مانیں گے جو ہماری عقل میں نہیں آئے گا ہم نہیں مانیں گے. نہیں بھائی جو بندہ مومن ہے اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ عقل میں آئے یا نہ آئے اللہ کا حکم آ گیا سر تسلیم ہمیں جو مزاج یاد ہے باقی اس کے بعد جو ہے وہ حکمتیں جانتے رہیں سمجھ عقل میں چیز آ جائے دلائل کے ذریعے سے حکمتوں کے بیان کے ذریعے سے ٹھیک ہے نہیں آئے پھر بھی عمل کرنا ہے. یہ طرز عمل تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ اجمعین. اللہ کا حکم آیا عمل پہلے ہے اور حکمتیں بعد میں یہی طرز عمل ہے کہ جو کہ مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اللہ کا نام ذکر کیا گیا. ان کنتم بھی آیات ہی مومنین اگر تم واقعتاً اللہ کی آیات یا اس کے احکامات پر ایمان لانے والے یعنی اب تمہیں کس شبے کی گنجائش ہے تمہارے اندر یعنی یہ کفار مکہ تمہیں پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ جو اللہ نے مارا وہ حرام اور جو خود تم نے مارا وہ حلال تو بھائی اس کی کوئی تک نہیں کوئی بنیاد نہیں. اصل جو ہے وہ اختیار کل وہ اللہ کے پاس ہے. جس نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تو یہ حلال ہے جس نے یہ کہہ دیا حرام ہے کہ حرام ہے تو اس نے لسٹ ہے کہ جو کہ بیان کر دی حرام کی اور آسان یہ کر دیا کہ دین اسلام میں ہر شے حلال ہے جب تک کہ اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے. یہ آسان بات ہو گئی ورنہ مشکل یہ ہوتی کہ جب اللہ یہ فرما دیتا کہ ہر چیز حرام جب تک کہ حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ہر چیز کو حلال کیا گیا سوائے اس کے کہ جو کہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ حرام ہے قرآن و سنت سے وہ لسٹ ہے کہ جو کہ بہت چھوڑی ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ اللہ کا نام جو لیا گیا جن چیزوں پر اس کو کھاؤ اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے ہو اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو. لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بھی اللہ کی آیات کو اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے وہ پھر اللہ کو اختیار کل سمجھتے ہوئے جو اس نے حلال یا حرام کیا اس کو وہ مانتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ایک تو یہ ہے بغاوت ہے دونوں کہ اللہ نے ایک شے کو حرام کیا اس کو جو ہے وہ حلال جانا جائے یہ بھی جو ہے وہ بغاوت ہے اور حرام شے ہے. اسی طرح سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے جس شے کو حلال کیا ہے اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا جائے یہ بھی بغاوت ہے. یعنی یہ ہے کہ اب اللہ نے ایک شے حلال کی ہے لیکن اپنے طور پر اس کو اپنے اوپر حرام کیا اور کروایا جا رہا ہے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے. لہذا یہ ہمارے معاشرے میں جو بدعات کا تصور ہے اس میں ہے کیا یعنی رجب کے کونڈے ہیں جی اب یہ ہے ہی بدعت. اللہ تعالیٰ اس شے میں محفوظ فرمائے اس کا پس منظر تو دیکھیے ذرا یعنی صحابہ کرام کی بکس پر مبنی یہ پورا رسم ہے کہ جو کہ ہمارے یعنی معاشرے میں موجود ہے. اور یہ ہے کہ بھئی یہ کونڈے ہیں یہ گھر سے باہر میں نکلیں گے یہ فلاں ہی جو بھی اندر آئے گا وہ کھائیں گے یہ فلاں کھا سکتے ہیں یہ فلاں نہیں کھا سکتے. یہ اس طرح کی یعنی جاہلانہ رسومات ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایز اٹ از یہ معاملہ کفار مکہ کا تھا یعنی ہم سورہ انعام میں ہی پہلے پڑھا ہے کہ بھئی یہ فلاں جانور ہے صاحبہ ہے اور وسیلہ ہے اور دیگر یہ بس بتوں کے نام پر چھوڑ کر اور یہ ہے کہ ان سے منسوخ کر کے نہ اس کو استعمال کر سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے. یہ عورتیں فلاں عورتیں نہیں کھا سکتی یہ جانور اس کا گوشت اور یہ فلاں مرد نہیں کھا سکتے. اپنے طور پر خود ساختہ یہ دین ہے کہ جو کہ بنایا ہوا تھا اور سمجھتے تھے کہ ہم یعنی ملت ابراہیمی کے جو ہے وہ رکھوالے ہیں یہ وہیں سے ہماری تعلیمات ہیں کہ جو آبا اجداد ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ کر اور ہم تک پہنچی ہیں. معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں تھا خود ساختہ معاملات. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ بھئی کھاؤ اس میں سے کہ جو اللہ کا نام جن پر لیا گیا، اور اگر تو واقعتا اللہ کے احکامات پر ایمان لانے والے۔ اب ذرا جھنجھوڑنے کا انداز آ گیا، بات وہی ہے کہ وما لکم، اور کیا ہو گیا تمہیں، کیا کر رہے ہو یہ؟ اللہ تاکلوا مما ذکر رسم اللہ علیہ، کہ تم نہیں کھاتے ان وہ چیزیں کہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا، ان چیزوں کو چھوڑے۔ یعنی ایک حلال شے ہے، جس طرح سے حرام کو حلال کرنا گناہ ہے، ویسے ہی حلال کو حرام کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس سے بھی جو ہے وہ بچنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ذرا جھنجھوڑا گیا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم ان چیزوں کو نہیں کھاتے کہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہو۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اس نے واضح کر دیا ہے تم پر کہ جو اس نے حرام کیے چیزیں۔ یعنی اشارہ جو ہے یہ سورہ نحل کی طرف بھی ہو گیا، سورہ نحل کیونکہ سورۃ الانعام سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس میں بھی جو ہے وہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی، بھئی مردار تم پر حرام ہے، دم یعنی خون، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ آ جاتی ہے قرآن مجید میں کہ دمم مسفوحا، کون سا خون حرام ہے؟ جو بہتا ہوا خون ہے، جو جانور کا اندر جمع ہوا خون ہے، جیسے کلیجی وغیرہ ہے، وہ اس کو حلال قرار دیا گیا، لیکن جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سور کا گوشت ہے کہ جو کہ حرام ہے، حالانکہ سور بھی اللہ کی تخلیق ہے، لیکن یہ ہے کہ آج سائنس بھی اس بات کو ڈسکور کر رہی ہے۔ اور دیکھیے دین اسلام اور اللہ کے احکامات، وہ یعنی ہم اس وقت تسلیم کریں کہ سائنس جب جو ہے وہ ثابت کر دے، تو یہ طرز عمل بہت خطرناک ہے۔ میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ سائنس نے ثابت کیا، کہ ہم جب سائنس ثابت کرے تو ہم اللہ کے احکامات مانیں، نہیں، یہ طرز عمل تو بغاوت پر مبنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا، کہ جو شے اللہ نے حرام کی ہے، تو آج سائنس یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ گوشت سور کا فزیکلی وہ انسانی جسم کے لیے کتنا مضر ہے، کیونکہ انتہائی ہومو سیکچول جانور، یعنی جو بھی معلومات کی حد تک، وہ یہ سور ہے، اور جانور کے جو بھی گوشت ہوتے ہیں نا، ان کے اثرات انسانی زندگی پر وہ برآمد ہوتے ہیں اس کے کھانے سے۔ لہذا یہ جو جانور حلال کیے اللہ تعالیٰ نے، گائے ہیں، بکری ہیں، اونٹ وغیرہ، لہذا اس کے اثرات ہیں، اور یہ پاکیزہ جانور ہیں، ان کو حلال کیا، لیکن سور کو حرام کیا اس کی اس خباثت کی وجہ سے کہ جو اس کے اندر ہے، زیادہ ہوموسیکچویلٹی کا جو بھی تصور ہے۔ اور جن معاشروں میں سور جو ہے وہ حلال کیا گیا، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یورپی جو بھی ممالک ہیں، اس میں آپ دیکھیں وہ اثرات کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں، فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پر، اور یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کا تصور ہے کہ جو کہ وہاں پر آتا ہے، اور کیا گند نہیں ہے کہ جو کہ انہوں نے چھوڑا، خاندانی سطح پر، معاشرتی سطح پر، ہر سطح پر وہ ان کے ہاں فحاشی اور بے حیائی ہے کہ جو کہ عام ہے، جس کو ہم تیزی سے جو ہے وہ اپنے معاشرے میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر واضح کر دیا، سورۃ النحل میں بھی، اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھائی کیا کیا چیزیں تم پر حرام ہے، وہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ آگے جا کے مدنی دور میں فرمایا کہ الا مستوریتم الی، سوائے اس کے کہ یعنی اس کے لیے تم لاچار ہو جاؤ حرام کے لیے، یعنی تمہیں مجبور کر دیا جائے، یعنی کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ تم ایسی کہیں جگہ پر پھنس جاؤ کہ اب حلال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہیں پر بھی، دور دور تک، لہذا اب جان بچانی ہے، تو جان بچانے کے لیے یہ رخصت کا پہلو ایک دیا گیا، اجازت کہ تم حرام میں سے اتنا لے سکتے ہو کہ وہ جان بچ جائے۔ اور دیگر مقامات پر جو ہے وہ وضاحت بھی آ گئی کہ یہ حرام کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن یہ ہے کہ ولا باغن ولا عاد، نہ بغاوت کا کوئی عنصر ہو تمہارے اندر کہ بڑے رج بس کے جو ہے وہ بس حرام ہی پر اب اکتفا کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ نہ حد سے تجاوز کرنے کا معاملہ ہو کہ اب ایسے ماحول سے تم نکل گئے ہو اس اضطراری کیفیت سے کہ جہاں پر حلال نہیں تھا، تو لہٰذا اجازت تھی کہ حرام اتنا لو کہ تمہاری جان بچ جائے، بس اس میں جو ہے وہ کوئی یعنی ذاتی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ نہ بغا یعنی حد سے تجاوز کرنے کا معاملہ ہو کہ اب ماحول میں ایسے چلے گئے ہو جس میں تمہارے لیے آسانی ہے، ہر طرف حلال موجود ہے، لیکن اب ٹھان لیے کہ نہیں مجھے اب حرام چاہیے، تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حرام کھانے کی اجازت اضطراری کیفیت میں کہ جب تم مجبور کر دیے جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک اکثر وہ ہیں کہ جو یقیناً گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات نفس کے ذریعے سے بغیر کسی علم کے. بہت اہم بات کر دی گئی. ایک اصول بیان کیا گیا کہ جو بھی گمراہی کا راستہ ہے یا اس کے جو بھی پرچارک ہیں گمراہی پھیلانے والے ہیں, وہ اصل میں گمراہی دو اعتبارات سے پھیلاتے ہیں, اور اس بنیاد ان کی کیا بنتی ہے؟ نفسانی خواہشات. یہ جو نفس کا گھوڑا ہے اس کو شریعت کی لگام جو ہے وہ دینی, تو یہ نفس کا گھوڑا صحیح تابع رہے گا. لیکن اگر شریعت کی لگامیں جو ہے وہ ہٹا دیں گے آپ, تو یہ نفس کا گھوڑا تو پھر سوار کو اپنے جہاں چاہے گا پھینکے گا, اور یہ کہ پٹکے گا, پھر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوار کا, گھوڑا جہاں چاہے گا اس کو لے کے چلا جائے گا. لہذا یہ نفسانی خواہشات کو اگر قابو نہ کیا جائے, لہذا یہ ہے کہ یہ پھر جنگلی بھیڑیے کی طرح جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, اور مست ہاتھی کی طرح ادھر سے ادھر پٹکتی ہے انسان. جب یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی نفسانی شرارتوں کو اور جو بھی کیفیات ہیں ان کو وہ قابو میں رکھے. یہ شریعت کی لگامیں دے کر اس نفس کے گھوڑے کو قابو کرنا ہے. اور دوسری چیز ہے علم کا نہ ہونا, جہالیت. یہ جو جہالت ہے یہ بھی انسان کو کہیں کہ نہیں چھوڑتی. لہذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں نافع علم کا سوال ہے کہ جو کہ کرنا چاہیے, یعنی ہر وقت نافع علم. اے اللہ ایسا علم ہمیں عطا فرما کہ جس سے یعنی نفع حاصل, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کہ گمراہی خود بھی گمراہی کا سبب بنتی ہیں, اور پھر ایسا انسان دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. کیونکہ گمراہوں کی یعنی اچھے لوگوں کی بستیوں میں اگر ایک شخص جو ہے وہ گمراہ ہے تو نمایاں کون ہوگا؟ وہ ایک شخص نمایاں ہوگا نا. جس طرح سے وہ مثال دی جاتی ہے کہ بھئی جب ایک بلی کی دم کٹتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے, کیونکہ 100 بلیوں میں دم والی بلیوں میں ایک بلی اگر بغیر دم کے ہوگی تو نمایاں کون ہوگی؟ لہذا وہ چاہتی ہے سب کی دم کٹ جائے. تو اب یہ خود تو گمراہ ہوئے ہیں, اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گمراہ کریں اپنی نفسانی خواہشات اور جہلیت کی بنیاد پر بغیر کسی علم کے. ان رب کا ہوا عالم بالمعتدین, اور بے شک نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو, حد سے بڑھ جانے والوں. بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ وزرو ظاہر الاثم وباطنہ, چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہوں کو. جس طرح سے اسی آیت اسی صورت میں آیت نمبر 151 میں وہ بات آ جائے گی کہ ولا تقرب الفواحش ما ظاہر منہا وما بطن, یعنی چھوڑ دو فحش کاموں کو, چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے چھپے ہوئے ہوں, ظاہر ہوں چاہے باطن. فحش کاموں کو چھوڑ دو, یہاں کیا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے باطن. لہذا گناہ کے دو پہلو ہیں, ایک ظاہری گناہ ہے ایک باطنی گناہ, اور یہ دونوں کا آپس میں یعنی ایک دوسرے کا وہ سہارا لے کر جو ہے یہ پنپتے ہیں, لازم ملزوم ہے. جس طرح سے شرک کا معاملہ, شرک کیا ہے؟ گناہ ہے, بدترین گناہ ہے, اور ایسا گناہ ہے کہ جو اب بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, ہاں دیگر جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. سورہ نساء میں دو دفعہ یہ الفاظ آئے. تو اب شرک, ظاہری شرک کیا ہے؟ وہ ظاہر میں ایک ہمیں نظر آتا ہے, بت پرستی ہے, قبر پرستی ہے, یہ واضح طور پر ظاہر میں بالکل جلی شرک. ایک باطنی شرک ہے, یعنی جس طرح سے ریاکاری ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو باطنی شرک قرار دیا. من یعنی صلی یورائی فقد اشرکا, من ساما یورائی فقد اشرکا, من تصدق یورائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا صدقہ کیا, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس یعنی اللہ کے رسول نے اسے شرک قرار دیا. یہ باطنی شرک ہے. اور یہ ہے کہ عقیدے میں ایک اللہ کے ماننے کے بجائے کئی خداؤں کو مانا جا رہا ہے, اللہ کی ذات میں شریک کیا جا رہا ہے, صفات میں شریک کیا جا رہا ہے, حقوق میں جو ہے وہ شریک کیا جا رہا ہے. اور یہ ہے کہ پھر یعنی ظاہر کی تو کیفیات ہیں کہ جو کہ معاشرہ اس سے دیگر لوگوں کو بھی برائی پھیلتی, لیکن جو باطنی گناہ ہوتا ہے, لہٰذا یہ اندر انسان کا جو دل ہے کہ جو ہدایت کا مسکن ہے اس پہ سیاہ دھبا ہے کہ جو کہ لگا دیتا ہے ہر گناہ. جب بھی انسان کو گناہ کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ پڑ جاتا ہے, دھبا. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہی صاف ہو جاتی ہے، دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے تو وہ جو نقطہ ہے سیاہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ پورے دل پر جو ہے وہ چھا جاتا ہے. اور کلا بل ران اعلی قلوبہم ماں کانو یکسبون، تو پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کی کمائی کے سبب اس کے دل پر زنگ ہے کہ جو کیا جاتا ہے، جس طرح سے کروجل وہ آ جاتا ہے یعنی لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح دل پر بھی زنگ آ جاتا ہے، اور یہ کہ وہ ہدایت وہ اندر پھر نہیں جاتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس زنگ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس تمام گناہ ہر گناہ کے پہلو سے ہمیں محفوظ فرمائے. جس طرح سے یہ فلسفہ ہے پورا، ایک یعنی بے پردہ عورت کیا کہتی ہے جی، آج ہماری بہن کہتی ہے بے پردہ بہن کہ بھئی میری ظاہر پر مت جائیں، میرے دل میں جو ہے وہ پردہ ہے. حیا تو اصل میں آنکھ ہی ہوتی ہے، اب چاہے وہ اندر آنکھ میں حیا نہ ہو تو آپ کمبل بھی پہنا دیں، کتنے برخے پہنا دیں، ابایا پہنا دیں، اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. بھائی خدا اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں کو جب وہ چھوڑنا ہے. اور قادر مطلق جب تم نے اللہ کو مانا ہے تو سورہ احزاب سورہ نور میں یعنی عورت کے لیے پردے کے احکامات ہیں کہ جو کہ بالکل واضح ہیں، گھر کے اندر کیسے پردہ کرنا ہے، باہر کیسے پردہ کرنا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جب نامحرم کے سامنے اگر نکلنا پڑے تو پورے پردے میں چہرہ بھی ہے کہ جو کہ سوائے آنکھوں کے وہ چھپا ہو. لہٰذا یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل حیا تو آنکھ کی ہوتی ہے، تو کیا کہنا چاہ رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں یا وہ لبرل قسم کے لوگ، کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ کیا ان پر وہ الزام دینا چاہتے ہیں؟ کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر اللہ کے رسول کی، ان کی حیا نہیں تھی آنکھ میں؟ انہوں نے تو جو ہے وہ پردہ کیا جیسے ہی احکامات ہے. کیا صحابیات کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ کیا ان کے دل میں یعنی پردہ دل کا نہیں تھا، دل میں حیا نہیں تھی؟ انہوں نے بھی پردے کیے ہیں. تو آج کون سا قانون کون سی آیت وہ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ حیا ہے یا دل کا پردہ ہے تو وہ ظاہری پردے اٹھا اٹھا کے پھینک دے؟ یہ تو حکم کسی نے نہیں دیا اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ فلسفے ہیں پورے کے جو کہ گڑھ لیے جاتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ نماز ایک زبان ہے کہ جو نماز کو فرض کہہ رہی لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہی، تو مجھے بتائیں کہ یہ طرز عمل کیسا ہے؟ لہذا یہ ہے کہ ایک شخص ایک عبادت کو فرض جان رہا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کر رہا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے عمل پر نہ جائے، میں تو اس کو فرض تو جان رہا ہوں. بھائی ایسا نہیں ہے. لہذا یہ اعمال ہیں کہ جو کہ ایک دوسرے پر اثرات ہیں کہ جو کہ ڈالتے ہیں، انسان کا ظاہر باطن پر اثر ڈالتا ہے اور انسان کا جو باطن ہے وہ ظاہر پر اثر ڈالتا ہے. دیکھیں جب بھی قرآن کہتا ہے نا کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھیں اندھی تھوڑی ہوتی ہیں، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. انسان جب ظاہر میں نیکی نہیں کرتا، ظاہر میں گناہ کرتا ہے، تو انسان کے باطن پر جو ہے وہ اس کے اثرات وہ سیاہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ یا تو نیکی ہے تو وہ نور ہے، اور اگر گناہ ہے تو وہ اپنے اندر ایک اندھیر پن ہے کہ جو کہ رکھا ہوا ہے، اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ روز قیامت جب پل صراط پر سے گزر ہوگا تو یہ نور ہے نیک اعمال کے اور نور ایمان یہ ظاہر ہو جائیں گے، اور اعمال بد اعمالیوں کے جو بھی اندھیرے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. اہل کفر اور منافقین سب وہ پل صراط سے گزر نہیں پائیں گے اندھیرے سے، جہنم واصل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نور ایمان نور عمل کی روشنیاں ان کے پاس نہیں ہوں گی جو کمائی دنیا سے گئی تھی. اہل ایمان ان روشنیوں میں آگے بڑھ کر وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے. یہ سورہ حدید کا موضوع انشاءاللہ ہم وقت پہ جو ہے وہ پڑھیں گے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو چاہے گناہ ظاہر ہو چاہے باطن. اس کا ایک مفہوم وہ بھی لیا گیا کہ ظاہری گناہ کیا ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، یہ سارے کیا ہیں، یہ ظاہری گناہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے. رشوت ہے، ظاہری طور پر یہ گناہ ہے کہ جو کہ کیے جا رہے ہیں. سود کا لینا ہے، یہ سارے ظاہری گناہ ہیں، اس کو بھی چھوڑنا ہے، اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. باطنی گناہوں سے کیا مراد ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور اس طرح کی یعنی زو مانی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ باطنی گناہوں میں اشارے ہیں، آنکھوں کے اشارے ہیں، اس سے بھی انسان جو ہے وہ گناہ کے کام کر رہا ہوتا ہے. بے حیائی ہے کہ جو اشاروں کے ذریعے سے پھیلا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو اللہ اس کی اپنی آلودگی ہے، اس آلودگی سے ہمیں بچنا ہے. فرمایا ان الذین یکسبون الاف، اور بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیوزون بما کانوا یقترفون، تو وعید ہے ان کے لیے، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ عنقریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا کہ جو کہ وہ بدعمالیاں کرتے تھے، جو وہ بدکاریاں کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدکاری سے اور برائی سے محفوظ فرمائے. دوبارہ سے دیکھیں، کہا جا رہا ہے نفی کے انداز میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. اب یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا یا کوئی کام شروع کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ حکم بار بار اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کی اپنی برکت ہے. جس کھانے پر اللہ کا نام لے کر اس کھانے کو آغاز کیا جائے، لہذا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کا حکم، اور پھر یہ ہے کہ اللہ جو کہ قادر مطلق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے نام کی اپنی ایک برکت ہے جو کہ ہر چیز میں پھر ظاہر ہو جاتی. پھر یہ کہ یہ انسان کی عاجزی کا بھی اظہار ہے کہ وہ اللہ کا نام ہر چیز پر لے رہا ہے آغاز کرتے وقت، وہ ایکسپٹ کر رہا ہے، وہ قبول کر رہا ہے کہ میرا خالق وہ اللہ ہے، میں حاکم نہیں ہوں، میں محکوم ہوں اور حاکم کے حکم پر میں عمل کر رہا ہوں، اپنی عاجزی کو بھی جو ہے وہ نمایاں کرتا ہے. اور یہ ہے کہ بہرحال اللہ کا شکر بھی ہے اللہ کا نام لینا، کہ بھئی میں تو اس قابل نہیں تھا کہ یہ گندم کا نوالا میرے منہ تک آ جاتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ذرا غور کرے کہ کتنے پروسیس سے گزر کر یہ گندم ہے کہ جو کہ روٹی کی شکل میں اس کے یعنی منہ میں جا رہے ہیں، اور وہ اللہ کا نام لے کر یہ شکر ہے کہ جو کہ بچا لاتا. پھر وہ روٹی اندر چلی گئی، اب وہ ہضم ہو کہ نہ ہو یہ بھی اختیار کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے. تو یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی کہ بس وہ گندم اندر روٹی چلی گئی، نہیں، اب روٹی اندر گئی ہے تو لہذا وہ ہضم نہ ہونا یہ کتنی بڑی اذیت کا معاملہ بن جاتا ہے. یہ پوچھیں ذرا جن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، فوڈ پوائزنگ کا معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر لقمہ وہ اذن کا طالب ہوتا ہے اندر جاتے وقت. اللہ تعالیٰ سے اذن چاہتا ہے کہ اللہ میں اس بندے کے اندر میں شفا بن کے داخل ہوں یا زہر بن کے لڑ جاؤں، یہ ہر لقمہ وہ اپنے رب سے اذن کا طالب ہوتا ہے. تو یہ یقین ہمارے شامل حال ہو تو پھر بندے مومن کی جو ہے وہ طرف و انسانی شخصیت میں وہ کہاں سے کہاں وہ اٹھان ہوتی. تو فرمایا کہ تم نہ کھاؤ اس پر کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ تو ناپاکی ہے، نافرمانی ہے. یعنی یہ ہے کہ ایسی چیزیں کھانا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس کو اللہ نے حرام کی ہے اس کو کھانا، یہ تو پھر فاسق تو تھا شیطان. ففسق عن امر ربی، سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ اس نے فسق کیا، توڑ ڈالا، بغاوت کی. تو یہ بغاوت تو شیطانی عمل ہے، تم نہ کرو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک یہ شیاطین ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، یقیناً وہ القا کرتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ اپنے ایجنٹوں کو، یعنی وہ شیطان کے جو ایجنٹ ہیں اس زمین پر وہ یہود ہیں، اور یہ ہے کہ وہ یہود پٹی پڑھاتے تھے، کان میں ڈالتے تھے کفار مکہ کی، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے جیسے کہ بات آغاز میں آئی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا مارا ہوا وہ حرام ہے اور جو انسان اپنے ہاتھوں سے تم مارتے ہو وہ حرام ہے، وہ حلال ہے تم وہ اس کو کھا لیتے ہو. لہٰذا یہ پٹیاں ہیں کہ جو کہ شیاطین جن یا انسانوں میں سے وہ پڑھاتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں اپنے ایجنڈوں کے چیلوں کے اندر. لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ تاکہ اے مسلمانوں وہ تم سے آ کے پھر جھگڑا کرے. اور ہدایت یہ دی گئی آخر میں کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، دیکھو اگر اے مسلمانوں تم نے ان کا کہا مانا، تم ان کی ڈگر پر چلے، تم ان کے باطل عقائد اور جو بھی وہ بغاوتیں ہیں کہ جو کہ ہر سطح پر وہ کر رہے ہیں، لہذا اگر تم ان کے راستے پر چلے، ان کی تم نے اطاعت کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک یقیناً تم بھی جو ہے وہ مشرک ہو جاؤ، تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ. لہذا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ جب انسان کفر کی حالت میں جاتا ہے یا اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، لہذا وہ پھر انہی میں شمار ہوتا ہے، وہ پھر کفار میں شمار ہوتا ہے، وہ پھر شرک کا ارتکاب وہ خود کر بیٹھتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بغاوت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور حلال پر اتفاق کرنے کی ہمیں توفیق دے، حرام کی ہر صورت سے، گناہ کی ہر صورت سے، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے چھپے بھی ہوں، فحش کاموں کی ہر صورت سے، کہ چاہے وہ ظاہر ہو چاہے پوشیدہ ہو، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔